السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے نیوز آور کے ساتھ، میں ہوں اسد حسن۔ اس پہلے آور کی نشریات کے لیے ایڈیٹر ہیں اسد نذیر، پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ وزیراعظم عمران خان کا تاجروں کو اپنی معاشی پالیسیوں پر اعتماد میں لینے کے لیے کراچی کا دورہ۔ فرانس میں زرد واسکٹ سے موسوم مظاہرے جاری، ہزاروں افراد گرفتار کر لیے گئے۔ افغانستان کے اٹارنی جنرل نے افغان فٹ بال فیڈریشن کے 5 عہدیداروں کو خواتین کی قومی ٹیم کی اراکین کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے الزام کے بعد معطل کر دیا۔
وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد عمران خان کا دوسرا دورہ کراچی، وزیراعظم کی وزیر اعلیٰ سندھ اور تاجر برادری سے ملاقاتیں، تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب۔
دہلی کے رام لیلا میدان میں وشو ہندو پریشد کی بڑی ریلی، رام مندر کی تعمیر کے لیے قانون سازی کا مطالبہ، میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
سری نگر میں جڑپ، 3 عسکریت پسند ہلاک، ہلاک ہونے والوں میں 14 برس کا لڑکا بھی شامل ہے جو صرف 1 ہفتہ پہلے عسکریت پسندوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا، میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
بتخوری کی حوصلہ شکنی کی جائے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایات، میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کا دورہ کیا اور تاجروں کو وفاقی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد میں لیا۔ دورے کے دوران کراچی کو درپیش مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کراچی میں ہیں، جہاں انہوں نے آج ایک مصروف دن گزارا۔ عمران خان نے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور کراچی کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ عمران خان نے اس کمیٹی کے اجلاس کی بھی صدارت کی جو کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے قائم کر رکھی ہے۔ تاہم اب تک سرکاری سطح پر ان اجلاسوں کی کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ دورے کے دوران سب سے اہم ملاقاتیں عمران خان کی تاجروں کے ساتھ رہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ، فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اور کراچی چیمبر آف کامرس کے رہنماؤں نے وزیراعظم سے ملاقاتیں کی۔ ملاقات کے دوران شہر کی تاریخ میں جاری سب سے بڑے تجاوزات کے خلاف آپریشن پر بھی وزیراعظم کو بریف کیا گیا۔ تاجر برادری نے اس موقع پر آپریشن پر تحفظات وزیراعظم کے سامنے رکھے۔ ملاقات میں شریک تاجروں کا کہنا تھا کہ متبادل جگہ فراہم کیے بغیر تجاوزات کے خلاف آپریشن میں کئی خاندان بے روزگار ہوئے ہیں، کئی سے ان کی چھت چھین لی گئی اور کئی جگہوں پر لیز شدہ مکانات اور دکانوں کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے تاجروں کو یقین دلایا کہ ان کے تمام تر تحفظات کو دور کیا جائے گا، لیکن سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد کے مطابق معاشی حالات اور کراچی کے دیرینہ مسائل کو حل نہ کرنے پر تاجر برادری عمومی طور پر وفاقی حکومت سے نالا نظر آتی ہے۔
تاجر برادری بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے ڈالر کی قیمت بڑھنے سے، روپے کی قیمت کم ہونے سے، اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی برآمدات کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، بجلی اور گیس کے بحران کی وجہ سے، تو ان کے تو سارے معاملات ویسے ہی کے ویسے ہیں نا۔ یہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس طرح کے اقدامات نہیں کریں گے، اب وہ خود کر رہے ہیں، پھر آئی ایم ایف سے بھی ڈیل ہو جائے گی، اس کے بھی مسائل ہیں۔ یہ تو تاجروں کو تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا سوائے اس کے کہ انہوں نے فنڈنگ کی تھی۔
ڈاکٹر توصیف کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت کو معاشی صورتحال کی بہتری، تاجروں کی توقعات اور بالخصوص عوامی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، جس کے لیے وفاقی حکومت کو تندہی سے کام کی ضرورت ہے۔ 100 روز کے بعد بھی کراچی کے دیرینہ مسائل فی الحال حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ شہری توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ کراچی کے ٹرانسپورٹ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، پانی اور انفراسٹرکچر جیسے مسائل کو حل کرنے میں وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ وزیراعظم کے دورہ کراچی کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے محض 15 منٹ ملاقات ہوئی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیراعظم سے ملاقات کے دوران کراچی کے لیے پانی کے پروجیکٹ K4 پر بات کی۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ K4 منصوبے پر 50% اخراجات وفاقی حکومت کے ذمے ہیں، تاہم اب تک وفاقی حکومت نے K4 منصوبے کے لیے کوئی بات آگے نہیں بڑھائی۔ سیاسی تجزیہ کار صوبائی اور مرکزی حکومت کے درمیان ان فاصلوں کو عوامی مسائل کے حل کی راہ میں ایک رکاوٹ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان کے اٹارنی جنرل نے افغان فٹ بال فیڈریشن کے 5 عہدیداروں کو خواتین کی قومی ٹیم کی اراکین کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے الزام کے بعد معطل کر دیا ہے۔ معطل ہونے والوں میں فیڈریشن کے صدر بھی شامل ہیں۔ یہ معطلیاں اس کے ایک دن بعد سامنے آئی ہیں جب صدر اشرف غنی نے افغان فٹ بال ٹیم کی رکن خواتین کی جانب سے اس الزام کے عائد کیے جانے کے بعد تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ برطانوی اخبار گارجین نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی۔ صدر اشرف غنی نے ان الزامات کو تمام افغانوں کے لیے تکلیف دہ قرار دیا۔ اٹارنی جنرل نے فٹ بال فیڈریشن کے صدر، ان کے نائب فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل، ہیڈ آف گول کیپرز اور صوبائی کوآرڈینیٹروں کے صدر کو ان کے عہدوں سے معطل کیا ہے۔ یہ بات اٹارنی جنرل کے ترجمان جمشید رسولی نے فرانسیسی خبر رسان ادارے اے ایف پی کو بتائی۔ افغان فٹ بال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل علی رضا آقازادہ نے بعض خواتین کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے الزام کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ خواتین کی ٹیم کی کسی بھی کھلاڑی کے ساتھ ناروا سلوک اختیار نہیں کیا گیا، لیکن ٹیم کی جن کھلاڑیوں نے گارجین سے بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہراساں کیے جانے کے واقعات افغانستان کے اندر پیش آئے تھے، حتیٰ کہ فیڈریشن کے صدر دفاتر کے اندر اور اردن میں گزشتہ فروری میں کیمپ کے دوران۔ گارجین نے خبر دی تھی کہ خواتین کی افغان فٹ بال ٹیم میں شامل کھلاڑیوں کو افغان فٹ بال فیڈریشن کے سینئر اراکین نے ہراساں کیا ہے۔ ہراساں کرنے والوں میں فیڈریشن کے صدر کرام الدین کریمی بھی شامل ہیں۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے کہا ہے کہ ادارہ اس طرح کی خلاف ورزیوں کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی رکھتا ہے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے انسداد بدعنوانی کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدعنوانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
100 ڈیز کا ایک پروگرام پی ٹی آئی کی حکومت نے دیا تھا جس کا بہت زیادہ شور تھا اور اس میں وہ بات بالکل صحیح تھی، میں اس کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ ہم اپنے پہلے 100 دنوں میں
خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے کہا کہ گزشتہ 1 سال میں ماضی کے اور موجودہ ارباب اختیار کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ جو کرے گا وہ بھرے گا، ہر آدمی جس نے کرپشن کی ہے اسے حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 30 سال سے برسر اقتدار لوگ شاید فراموش کر گئے کہ یہ عہد مغلیہ اور شہنشاہوں کا دور نہیں، اب ذل الہی کا دور ختم ہو چکا اور عام آدمی کو بھی پوچھنے کا حق ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور نیب کو تو یہ قانونی حق حاصل ہے۔
نیب کا کسی گروپ سے، کسی گروہ سے، کسی سیاسی جماعت سے، کسی سیاست سے، کسی فرد سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے یہ سامنے رکھ کر پوچھا جاتا ہے، لیکن پوچھا جائے تو جواب دینا فرض ہے، اتنا حساس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لاکھوں کی جگہ کروڑوں اور اربوں خرچ ہوں گے اور جس نے کرپشن کی ہے اسے حساب دینا ہوگا۔ پہلے جن لوگوں کے پاس 70 cc موٹر سائیکل تھی اب دبئی میں ٹاور ہیں۔ نیب نے اگر یہ پوچھ لیا کہ ٹاور کہاں سے آئے تو کیا گستاخی ہو گئی، اگر حساب مانگنا جرم ہے تو یہ جرم ہوتا رہے گا۔
اگر آپ سے ایک بات پوچھی گئی ہے تو جواب دینا آپ کے فرائض میں شامل ہے، اور پوچھا بھی صرف اس وقت ہے کہ جب دیکھا ہے کہ 5 لاکھ کی جگہ 50 لاکھ اور 50 لاکھ کی جگہ 50 کروڑ اور 50 کروڑ کی جگہ اربوں میں خرچ ہوا، جس کا کوئی نہ جواز تھا کہ جی ہم اس عہدے پر متمکن تھے، ہم یہ کر سکتے تھے۔
صدر پاکستان عارف علوی نے کہا کہ کرپشن کا پاکستان کی سیاست میں اہم کردار رہا جس کی وجہ سے عام پاکستانی متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی عملداری ہونا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔
پاکستان کی سیاست میں اہم ہونے میں اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہونے میں بڑا ٹائم لگا۔ میں کنونس تھا کہ جب مشرقی پاکستان ہم سے ٹوٹا تو میں کنونس تھا کہ وہ ایکسپلوائٹیشن کم تھا اور کرپشن زیادہ تھا۔
چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے اور 1-1 گھنٹے تک پارلیمنٹ میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور سابق وزرائے اعظم سمیت نیب میں جن ملزمان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں انہیں تمام سہولیات دی جاتی ہیں۔ نیب کے سادہ کمروں میں زندگی کی ہر سہولت موجود ہے، مطالعے، نماز، کھانے پینے اور طبی سہولیات کا معقول انتظام ہے۔ نیب کو برا بلا کہہ کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کا وقت گزر گیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اجودھیا میں متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر کے بارے میں قانون سازی کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی خاطر وشو ہندو پریشد کی ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اتوار کے روز دلی کے رام لیلا میدان میں ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا اور حکومت سے قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سے قبل 25 نومبر کو اجودھیا سمیت متعدد مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں۔
دہلی کے رام لیلا میدان میں منعقد ہونے والی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے آر ایس ایس کے سینئر رہنما سریش بھیا جی جوشی نے برسر اقتدار افراد کو ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ جو لوگ آج حکومت میں ہیں انہوں نے رام مندر تعمیر کا وعدہ کیا تھا، انہیں عوام کی باتیں سننی چاہیے اور ایودھیا میں مندر تعمیر کا ان کا مطالبہ پورا کرنا چاہیے۔ ان کے بقول اس سلسلے میں قانون سازی ہی واحد متبادل ہے۔ بقول ان کے ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیگر مقررین نے بھی قانون سازی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر دہلی پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کیے اور اونچی عمارتوں پر اسنائپرز بھی تعینات کیے گئے۔ یہ ریلی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے انعقاد سے دو روز قبل ہوئی۔ دنی اسنا وشو ہندو پریشد کے انٹرنیشنل کارگزار صدر آلوک کمار نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک طویل عرصے سے عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ چونکہ عدالتی عمل بہت طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس لیے ہم قانون سازی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جہاں تک قانون سازی کا معاملہ ہے تو اس بارے میں ماہرین قانون کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق حکومت آرڈیننس لا سکتی ہے، جبکہ دوسری رائے کے مطابق اگر حکومت ایسا کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ایک قانون داں اور ایودھیا تنازع پر ایک کتاب کے مصنف ویراگ گپتا ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ حکومت نے 1993 میں متنازع اراضی کو اپنی تحویل میں لیا تھا، اس لیے وہ اس کی مالک ہو گئی ہے، اسے چاہیے کہ اس معاملے میں ایک فریق بنے۔
1993 کے بعد 2003 کے جو پراتتو وبھاگ کے جو کھوج کے نتیجے آئے ہیں اس کے آدھار پر سرکار اگر ایک اپلیکیشن دے یا سرکار ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ چونکہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے سیکشن 6 کے تحت سرکار اس زمین کے مالک ہونے کے ناطے مندر نرمان کے لیے یہ زمین پرشست کر سکتی ہے، سرکار مندر کا نرمان نہیں کرے گی، سرکار کو مندر نرمان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے جو سمویدھان کے جو آدرش ہیں اس کے انوسار سرکار کا کام نہیں ہے، لیکن سرکار نے اس زمین کو ایکوائر کیا ہے 1993 میں اور جو اس کا انہوں نے جو ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، آرڈیننس میں انہوں نے بولا تھا کہ یہاں پر ہم بہت بڑا اسپتال یا 70 ایکڑ میں یہ چیزیں کریں گے، پر جو فائنل جو اس میں بل آیا تھا اس میں جو قانون آیا تھا اس میں چیزیں نہیں تھیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ سرکار اس مسئلے پر سپریم کورٹ میں معاملے ڈائیورٹ نہیں کرے، سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی آوشکتا نہیں ہے، نیائک انوشاسن کے بھیتر اس مسئلے کا سمادھان کیا جا سکتا ہے۔
متنازع اراضی کے حق ملکیت کا مقدمہ سپریم کورٹ میں ہے جس پر جنوری کے اوائل میں سماعت ہوگی۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ عدالت جو بھی فیصلہ دے گی ہمیں منظور ہوگا، لیکن ہندو فریقوں کا کہنا ہے کہ اگر فیصلہ مندر کے خلاف آیا تو وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ رواں سال کے آخر تک چیف آف سٹاف جان کیلی اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ ٹرمپ نے فوری طور پر یہ نہیں بتایا کہ ان کی جگہ کون لے گا۔ کیلی ایک ریٹائرڈ میرین جنرل ہیں جنہوں نے جولائی 2017 سے چیف آف سٹاف کے فرائض سنبھال رکھے ہیں، لیکن صدر کا کہنا ہے کہ اگلے ایک یا دو روز میں ان کی جگہ کی جانے والی تقرری کے بارے میں اعلان کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات وائٹ ہاؤس کے لان میں فلاڈیلفیا میں آرمی اور نیوی کی فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے روانگی سے قبل اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں۔
جان کیلی ول بی لیونگ، بٹ آئی ڈونٹ نو اف آئی کین سے ریٹائرنگ، بٹ ہی از اے گریٹ گائی۔ جان کیلی ول بی لیونگ۔
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جان کیلی رخصت ہو رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا میں یہ کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہ وہ ریٹائر ہو رہی ہیں۔ جان کیلی ایک بڑے زبردست آدمی تھے اور جان اس سال کے آخر تک چلے جائیں گے۔ ہم اس کا اعلان بعد میں کریں گے کہ ان کی جگہ کون لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ عبوری بنیادوں پر کسی کو تعینات کیا جائے۔ میں اگلے ایک دو دن میں اس کا اعلان کر دوں گا۔ وائٹ ہاؤس کے ویسٹ ونگ میں یہ رد و بدل ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب جنوری میں ڈیموکریٹک اراکین ایوان نمائندگان کا کنٹرول سنبھالنے والے ہیں اور انتظامی معاملات اور نگرانی کے امور ایک چیلنج کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ سال 2020 میں اپنے دوبارہ انتخاب کی مہم کو آگے بڑھائیں گے۔ وسیع تر حلقوں میں توقع کی جا رہی ہے کہ کیلی کے جانشین نک آئرز ہوں گے جو کہ نائب صدر مائک پینس کے چیف آف سٹاف ہیں اور انہیں سیاسی طور پر سوجھ بوجھ کی حامل شخصیت خیال کیا جاتا ہے۔ کیلی کی رخصتی حیران کن نہیں ہے کیونکہ کئی مہینوں سے اس بارے میں قیاس سرائیاں جاری تھیں۔ فرانس میں ہفتے کے روز کم از کم 2000 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یلو ویسٹ وہ سے موسوم مظاہروں میں یہ لوگ شریک تھے. مظاہرین کی پکڑ دھکڑ کی یہ تازہ ترین کارروائی ہے. وزارت داخلہ کے مطابق ملک بھر میں 136,000 افراد احتجاجی ریلیوں میں شریک ہیں. یہ ریلیاں روزمرہ استعمال کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نکالی جا رہی ہیں. مظاہرین نے صدر ایمینول میکرون کی صدارت سے متعلق بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. یلو ویسٹ یا پھر جس کو آپ زرد واسکٹ کہتے ہیں, اس سے موسوم مظاہروں کی مزید تفصیلات آپ سنیے لیزا برانڈ کی رپورٹ میں شہناز عزیز کی زبانی.
ہفتے کو فرانس میں ایک اور مظاہرہ ہوا. لوگ اب یہ ملک گیر مظاہرے دیکھنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. ان میں سے کچھ پرامن رہے اور کچھ میں پچھلے ہفتے جیسا تشدد نظر آیا. تاہم اس ہفتے پولیس اور بکتر بند گاڑیوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی. احتجاج کرنے والوں نے اس ہفتے جنگ میں اپنی پہلی کامیابی اس وقت حاصل کی جب فرانس کی حکومت نے ایندھن پر ٹیکس میں اضافے کے منصوبے کو مؤخر کر دیا. گزشتہ ماہ یہی اضافہ اس تحریک کے آغاز کی وجہ بنا تھا. تاہم احتجاج کرنے والے اس سے کہیں زیادہ کے خواہش مند ہیں. اولیور ان میں سے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں,
We can't live with our salaries. We run out of money to live on before the end of every month. And the working in middle classes...
وہ کہہ رہے ہیں, ہم اپنی تنخواہوں میں گزارا نہیں کر سکتے. ہر ماہ کے ختم ہونے سے پہلے ہی ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ ورکنگ کلاس اور متوسط طبقہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ ٹیکس ادا کرے گا جن کی آمدنیاں زیادہ ہیں. سمن دکانوں سمیت سیاحت کے بہت سے مقامات کو ہفتے کو بند کر دیا گیا تھا. گزشتہ ہفتے کے ان بلبوں کے بعد جن میں پیرس کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا, ایسے سٹورز اب بھی بورڈ کے ساتھ بند نظر آ رہے ہیں. فرانس کے صدر میکرون کی مقبولیت کی شرح ریکارڈ کم سطح پر آ گئی ہے. کچھ مظاہرین حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جبکہ دوسرے انقلاب کے خواہش مند ہیں. اس تحریک کا واضح طور پر نہ تو کوئی لیڈر ہے اور نہ ہی اس وقت کوئی واضح مطالبے ہیں. مظاہرین میں شامل ہیوگو کا کہنا ہے,
So we're protesting against a system that doesn't work, but it's not up to me to say we should do that or we should do that. It's up to the professional politician. We send a message to say it doesn't work anymore. Now
وہ کہہ رہے ہیں, ہم ایک ایسے نظام کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو کام نہیں کر رہا. بہرحال یہ کہنا میرا کام نہیں ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے. یہ سیاست دانوں کی ذمہ داری ہے. ہم نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ نظام مزید کارگر نہیں ہو رہا, اب کچھ کریں اور جلد ہی کریں. رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کے درمیان یلو ویسٹ کے لیے حمایت اب بھی بلند سطح پر ہے. ایلین کہتی ہیں کہ وہ مظاہرین کی تشویش کو سمجھ سکتی ہیں, تاہم ان کا کہنا ہے,
Well, maintenant, moi je suis...
But I'm also involved in work in Madagascar, and I know how people there live. And by comparison, I'd say the French are pretty spoiled.
وہ کہہ رہی ہیں, میں مڈغاسکر میں ہونے والے کام میں شامل رہی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں لوگوں کی زندگی کیسی ہے. اگر مقابلہ کریں تو میں کہوں گی کہ ہم فرانسیسی خاصے بگڑے ہوئے ہیں. اسی اثنا میں ہزاروں فرانسیسی ہفتے کو ایک مختلف احتجاج میں شامل ہوئے. انہوں نے ماحول کی تبدیلی کے خلاف جنگ میں مزید اقدامات کے لیے پورے ملک میں مارچ کی. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ترکی میں سیاسی منحرفین کے خلاف پکڑ دھکڑ میں وسعت آ رہی ہے. پروسیکیوٹرز نے ایک نمایاں اداکار, سرکردہ صحافیوں اور سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. ان گرفتاریوں کا تعلق سال 2013 کے مظاہروں کے ساتھ ہے جسے گیزی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ مظاہرے سینٹرل استنبول میں گیزی پارک کو ایک شاپنگ مال میں تبدیل کرنے کے خلاف کیے گئے تھے. مظاہرین نے بعد ازاں ان مظاہروں کو حکومت کے خلاف احتجاج میں تبدیل کر دیا, بالخصوص اس وقت کے وزیر اعظم رجب طیب اردوان کے خلاف. جب یہ مظاہرے عروج پر تھے تو دسیوں لاکھوں افراد ملک بھر میں سڑکوں پر نکل آئے تھے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تیل کی پیداوار بڑھانے کے بار بار کے مطالبے کے باوجود تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی سعودی قیادت والی تنظیم نے روس اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ خام تیل پیدا کرنے کی شرح میں کمی لا رہی ہیں, جس سے عالمی سطح پر تیل کی ترسیل میں 1.2 ملین بیرل روزانہ کمی آئے گی. یہ کمی اس سے کہیں زیادہ ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی. اوپیک نے کہا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کسی طرح کے سیاسی عوامل کار فرما نہیں ہے, بلکہ یہ فیصلہ آئندہ سال تیل کی کم کھپت کی توقعات اور ترسیل سے متعلق تحفظات کی بنیاد پر کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہ امریکہ کے اندر تیل کی پیداوار میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ آرمینیا کے عوام اتوار کو پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈال رہی ہیں۔ اصلاح پسند رہنما نکول پشنیان نے مئی میں حکومت کے خلاف کئی ہفتوں کے مظاہروں کے بعد اقتدار سنبھالا۔ ان کے انہی مظاہروں کے سبب وزیر اعظم سرز سرگیزیان کو اچانک مستعفی ہونا پڑا تھا۔ حکمران جماعت ریپبلکن پارٹی نے ان کے مستعفی ہونے کے اقدام کو روک لیا تھا، لیکن وہ حال ہی میں اقتدار چھوڑ گئے ہیں تاکہ نئے پارلیمانی انتخابات کرائے جا سکیں۔ تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ وہ ایسے میں دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے جب ان کی حمایت والی پارلیمنٹ پہ ان کی پارٹی کو سبقت حاصل ہے۔ دہشت گردی سے متاثرہ دنیا کے 10 اولین ملکوں میں افغانستان پہلے اور پاکستان چھٹے اور بھارت 10ویں نمبر پر ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کی تیار کردہ چھٹی سالانہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس نامی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں گزشتہ 3 سال کے دوران کمی واقع ہوئی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں انجم ہیرلڈ گل سے۔
آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کی تیار کردہ چھٹی سالانہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں بتایا گیا ہے کہ سن 2017 میں دنیا بھر میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں 27% کمی واقع ہوئی ہے اور گزشتہ 3 سال سے مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی امن کے لیے دہشت گردی آج بھی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گرد حملوں نے ان ملکوں کو متاثر کیا ہے جہاں سیاسی تشدد اپنی شدت پر ہے۔ دہشت گردی سے متاثرہ دنیا کے 10 اولین ملکوں میں افغانستان پہلے نمبر پر، عراق دوسرے، تیسرے پر نائجیریا، چوتھے پر صومالیہ، پانچویں پر شام، چھٹے پر پاکستان، ساتویں نمبر پر مصر، آٹھویں پر کانگو، نویں پر سینٹرل افریقن ریپبلک اور 10ویں نمبر پر بھارت ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سٹیو کیلیلیا نے لکھا ہے کہ تنازعات اور ریاستی جبر دہشت گردی کی سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ کیلیلیا کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ملکوں میں ہونے والی ہلاکتیں دنیا میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں کا 84% ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 10 ملک وہ ہیں جن میں سے ہر ایک میں کم از کم ایک متشدد تنازع جاری ہے، جبکہ 8 میں کسی نہ کسی طرح کی مسلح جنگ چھڑی ہوئی ہے، جن میں سے ہر ایک میں کم از کم ہلاکتوں کی تعداد 1000 ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 1916 کے مقابلے میں دہشت گرد گروپ داعش کے حملوں میں 23% کمی ہوئی، جبکہ ان حملوں سے ہونے والی ہلاکتوں میں 53% کمی ہوئی۔ امریکہ کی قیادت میں بننے والے اتحاد کی مدد سے مقامی عراقیوں اور شام کی افواج نے داعش کو بہت سے ان علاقوں سے پیچھے دھکیل دیا ہے جہاں کبھی ان کا قبضہ تھا۔ ان میں داعش کے 2 مضبوط گڑھ عراق میں موصل اور شام میں رقہ کے علاقے شامل ہیں۔ سینٹر اور نیشنل سیکیورٹی ایٹ فورڈ ہیم لا کی ڈائریکٹر کیرن گرین برگ کہتی ہیں کہ داعش کی طاقت میں کمی کی بڑی وجہ ان علاقوں سے اس کا انخلا ہے۔ یہاں پہنچنے والی شکستوں سے داعش کی ساکھ اور غیر ملکی لڑاکوں کی بھرتی میں کمی ہوئی ہے۔ ڈیوڈ گارٹنسٹائن راس جیسے دیگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جانے والے دیگر دہشت گرد گروپ اب بھی دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں قائم فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسی سے وابستہ ڈیوڈ راس کہتے ہیں کہ شام میں صرف داعش ہی نہیں بلکہ وہاں حیات تحریر الشام جیسی دیگر تنظیمیں بھی ہیں جو کہ اصل میں جہادی ہیں اور بغاوت کا ایک الگ حصہ ہیں۔ عالمی سطح پر سن 2017 میں دہشت گردی میں تنزلی عراق میں دہشت گردی میں کمی کی وجہ سے رونما ہوئی۔ یہاں امریکی پشت پناہی والی سرکاری افواج نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا جو کبھی داعش کے زیر قبضہ تھے۔ تاہم اس کمی کی وجہ واشنگٹن میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کا کہنا ہے کہ داعش کے پاس اب بھی عراق اور شام میں 20 سے 30 ہزار لڑاکے موجود ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2018 میں عراقی حکومت کے خلاف داعش کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ دہشت گرد گروپ ہر ماہ اوسطاً 78 حملے کرتا ہے۔ افغانستان میں سن 2017 کے دوران سب سے زیادہ اموات ہوئیں، جہاں جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں 151% اضافہ جبکہ دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز کے ڈیوڈ راس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان طاقت حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ ڈیوڈ راس کہتے ہیں کہ عمومی طور پر جب کوئی دہشت گرد گروپ زوال کا شکار ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی علاقوں کا قبضہ چھوڑتا چلا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے حملوں میں شدت آتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں یہ کمی عالمی سطح پر جاری رہے گی، اور طاقتور ملکوں کو چاہیے کہ وہ ان حالات میں کمی لانے کے لیے کام شروع کریں جن کی وجہ سے لوگوں میں شدت پسندی اور دہشت گردی پنپتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق میں داعش کو مکمل شکست کھائے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے۔ ہر چند وہ عراق کے کسی بھی علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکی ہے، تاہم عراق کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر اس کے حملے جاری ہیں۔ عراق کے شہر موصل سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ہیدر مرڈک کی رپورٹ سنیے اسد نذیر کی زبانی۔
وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ہیدر مرڈوک نے حال ہی میں عراق کے شہر موصل کا دورہ کیا اور وہاں سے اپنی آنکھوں دیکھی رپورٹ میں داعش کی وحشیانہ اور غیر انسانی سرگرمیوں کی بازیافت کی۔ انہوں نے تباہ حال شہر کا منظر بیان کرتے ہوئے بتایا،
They are the bodies of soldiers, government workers, security forces, and civilians. Many were murdered here, many were also murdered around the region and in Mosul City.
مردوں کہہ رہی ہیں کہ وہاں فوجیوں، سرکاری ملازموں اور شہریوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں جنہیں موصل شہر اور اس کے مضافات میں قتل کیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا گڈھا کھودا گیا تھا جسے خفسا کہا جاتا ہے۔ اس میں سینکڑوں افراد کو دفن کیا گیا۔ اب بھی خفسا کی طرف جانے والے راستے عام شہریوں کے لیے بند ہیں، مگر یہاں کے مقامی لوگ بالکل خوف زدہ نہیں ہیں۔ ایک چرواہا کہہ رہا ہے،
We know where the explosives are, so we're not afraid of them, but we are afraid of militants coming back, so we have guns now.
یہ عراقی چرواہا کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ دھماکہ خیز بم کہاں پڑے ہوئے ہیں، مگر ہم بالکل خوفزدہ نہیں تھے، لیکن اب ہمیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ عسکریت پسند دوبارہ کہیں واپس نہ آ جائیں، اور اسی لیے ہم ہمیشہ مسلح رہتے ہیں۔ عراق کے شہروں اور قصبوں کو داعش سے چنگل سے چھڑائے ہوئے اب ایک سال ہو گیا ہے۔ یہ عسکریت پسند گروپ اب تک اپنے کسی چھوڑے ہوئے علاقے پر دوبارہ قبضہ حاصل نہیں کر سکا، تاہم اس کی پرتشدد کارروائیاں اب بھی جاری ہیں۔ ایک امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2018 میں ہر ماہ اوسطاً 75 حملے ہوئے ہیں۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ ان متواتر حملوں کی وجہ سے انہیں ہمیشہ یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ موصل کی سیکیورٹی اب بھی محفوظ نہیں ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عراق میں ابھی طویل المیاد بنیادوں پر امن قائم نہیں ہو سکا ہے۔ عراق کے وسیع و عریض صحراؤں میں اب بھی عسکریت پسند چھپے ہوئے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طرح ملک میں افراتفری پھیلاتے رہتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان کی معاشی صورتحال، روپے کی قیمت گرنے کے سبب عوام میں پریشانی، اس بارے میں ایک رپورٹ قمر عباس جعفری کے پروگرام سے۔
100 ڈیز کا ایک پروگرام پی ٹی آئی کی حکومت نے دیا تھا جس کا بہت زیادہ شور تھا، اور اس میں وہ بات بالکل صحیح تھی۔ میں اس کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ ہم اپنے پہلے 100 دنوں میں عدل یعنی جسٹس پر مبنی ٹیکس پالیسی نافذ کریں گے۔ یہ عدل پر مبنی ٹیکس پالیسی جو ہے، یہ آئی ایم ایف 1988 سے کہہ رہا ہے۔ تینوں پارٹیاں جو ہیں جو اقتدار میں رہی ہیں، پی ٹی آئی، اب ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، سب کے منشور میں یہ ہے، لیکن یہ 100 دن بھی گزر گئے، نافذ تو بعد میں کرتے، وہ تو انہوں نے بنائی ہی نہیں۔ تو بنیادی میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم اسٹرکچرل اصلاحات نہیں اٹھاتے ٹیکسز کے شعبے میں، ہم بچتوں کے لیے، ملک کی سرمایہ کاری کے لیے، اور ان کو نہیں روکتے جو فلائٹ آف کیپیٹل ہو رہا ہے، معیشت کو ڈاکومنٹ نہیں کرتے، اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو ہے شرائط وہ ابھی زیادہ کہہ نہیں رہے ہیں، لیکن ہم انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) جو ہے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی زد میں آتا ہے۔
اچھا ڈاکٹر عطا محمد، یہ بتائیے پاکستان کی معیشت میں اس وقت کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟
پاکستان کا جو سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے، وہ ایک سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ انفلیشن کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان میں ابھی انفلیشن کوئی تقریباً 6% پہ، اور یہ ایکسپیکٹیشن دی جا رہی ہے کہ اگلے سال تک یہ 8% پہ چلا جائے گا۔ اور جو دوسرا بڑا پاکستان کو چیلنج جو فیس ہے وہ ہے رائزنگ گلوبل انٹرسٹ ریٹ، جو گلوبل انٹرسٹ ریٹ ہے, مختلف پرائسز کو انکریز کر رہی ہیں, اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. یہ دو پاکستان کو بہت بڑے چیلنجز ہیں جو فیس کرنے پڑیں گے اور ابھی بھی فیس کر رہے ہیں. اور تیسرا بڑا چیلنج امبیلنس ان ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ ہے, جس کی وجہ سے اکانومی کی جو گروتھ ریٹ ہے, کرنٹ گروتھ ہے, وہ اراؤنڈ 4.4 ہے, اور یہ آگے کچھ تھوڑی سی انکریز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی پروڈکشن ہیں کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ یہی رہے گا اور اگلا فسکل ایئر 19-20 اس میں یہ 5.2 تک جا سکتا ہے. پہلے جو 100 دنوں کا ایجنڈا تھا اس میں جو ایک میجر شفٹ اکنامک پالیسی کا, یا جو مائکرو اکنامک لیول کے اوپر کو جو انہوں نے پالیسی دی ہے جس سے گروتھ ریٹ کے اوپر کوئی اثر پڑے یا کوئی انفلیشن کو کنٹرول کرے, یہ نہیں آ رہا. اس میں کوئی ایسی ہمیں خاطر خواہ تبدیلی یا خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے. کچھ کنسرنز ہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن پاکستان کے متعلق پریڈکٹ کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, اور میرے خیال میں ٹیکس کے سلسلے میں, ٹیکس کلیکشن کے سلسلے میں, ایمنسٹی اسکیم کے سلسلے میں, اوورسیز پاکستانی سے جو ان کی جائیداد اور پیسے واپس ہیں, یہ سب کچھ پارٹس ہیں جو آپ کو اکنامک گروتھ کو امپروو کرتے ہیں, یہ جو آپ کی یہ جو کرنٹ ڈیٹ سچویشن ہے اس کو امپروو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سارا فوکس صرف ایک ہی چیز کے اوپر رکھتے ہیں اور باقی آپ بیسیکلی جو میجر اکنامک پالیسیز ہیں ان کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں, تو پھر آپ کو شاکس کے لیے تیار رہنا چاہیے.
صحیح.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور آپ سن رہے ہیں ہمارا نیوز بلٹن, اور اس میں دوسرے خبر نامے کا وقت ہوا جاتا ہے. اس وقت پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 9:30 ہیں. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اور انجینئر ہمارے ساتھ ہیں جان ڈرائیڈن, اور اس نیوز آور کے ایڈیٹر ہیں اسد نذیر. ایک بار پھر اہم خبروں پہ نظر ڈالتے ہیں. وزیراعظم عمران خان کا تاجروں کو معاشی پالیسیوں پر اعتماد میں لینے کے لیے کراچی کا دورہ. فرانس میں زرد واسکٹ سے موسوم مظاہرے جاری, ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا گیا. حکومت پاکستان نے 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ بنایا ہے. کیا یہ منصوبہ قابل عمل ہے؟ جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں. یہ رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے, لیکن اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت کے مطابق پولیس حکام نے مقامی تاجروں اور ٹرانسپورٹروں سے افغان طالبان کے ہاتھوں بھتہ خوری کے الزامات کی تحقیقات شروع کر رہی ہے. تاہم ابھی تک کے سلسلے میں نہ تو کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور نہ کسی خاص گروہ کی نشاندہی کی گئی ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت کے مطابق پولیس حکام نے مقامی تاجروں اور ٹرانسپورٹروں سے افغان طالبان کے ہاتھوں بتخوری کے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہے. تاہم ابھی تک اس سلسلے میں نہ تو کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور نہ کسی خاص گروہ کی نشاندہی کی گئی ہے. پشاور پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق مقامی سبزی منڈی اور افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں مصروف ٹرانسپورٹروں اور تاجروں کے ساتھ رابطے قائم کیے جا رہے ہیں. انہوں نے بتخوری میں ملوث عناصر کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا. خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان اجمل وزیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا
کہ اس طرح کی شکایت موصول ہوئی تھی, اور اس کے حوالے سے ہم نے اس دن جس وقت ہم یہ گئے تھے جی صاحب باہر جانے کے, انہوں نے وہاں پہ سرپرائز وزٹ بھی کیا تھا, اور اسی موقع پہ آئی جی صاحب کو انسٹرکشن دیے تھے خیبر پختونخوا کو کہ اس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کریں, چیک کریں کہ کیا مسئلہ چلا, دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے. 2 دن میں ہم رپورٹ ہم نے مانگی.
چند روز قبل پشاور کے ضلع اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما سعید ظاہر ایڈوکیٹ نے اجلاس کے دوران مقامی سبزی منڈی میں تاجروں اور ٹرانسپورٹروں سے افغان طالبان کے ہاتھوں بتخوری کے واقعات کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر گاڑی اور دکان سے 5,000 روپے وصول کیے جاتے ہیں. انہوں نے اس رجحان کو حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی قرار دیا تھا. سعید ظاہر ایڈوکیٹ کے اس انکشاف کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے صوبائی پولیس کو ہدایت کی تھی کہ وہ بتخوری میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے. ماضی قریب بالخصوص 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار آنے کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں تو کمی ہوئی تھی, مگر اس دوران بتخوری کی واردات میں کافی اضافہ ہوا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے مضافات میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ میں 3 عسکریت پسند مارے گئے ہیں. ان میں 14 برس کا ایک لڑکا بھی شامل ہے جو صرف ایک ہفتہ پہلے عسکریت پسندوں کی صفوں میں شامل ہوا تھا۔ عہدیداروں کے مطابق 18 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس جھڑپ میں 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔
جھڑپ ہفتے کی شام بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے مضافات میں واقع علاقے مجگنڈ کو سرکاری فورسز کی طرف سے گھیرے میں لینے کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھی۔ پولیس کے ایک ترجمان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ علاقے کے ایک نجی گھر میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی مصدق اطلاع ملنے پر بھارتی فوج، مقامی پولیس کے عسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ اور بھارت کے وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف نے مل کر ایک آپریشن شروع کیا تھا، جس کے دوران محصور عسکریت پسندوں نے ان پر فائرنگ کی، جو طرفین کے درمیان شدید لڑائی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ جھڑپ 18 گھنٹے تک جاری رہنے کے بعد اتوار کو تینوں مشتبہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت پر ختم ہو گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں 14 برس کا ایک لڑکا مدثر رشید بھی شامل ہے، جو گزشتہ ہفتے بھارتی زیر نظام کشمیر کے آبائی علاقے حاجن سے اچانک لاپتہ ہو گیا تھا۔ بعد میں اس کی ایک ایسی تصویر سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی تھی جس میں اسے ایک AK-47 بندوق کو تھامے دیکھا جا سکتا تھا۔ تصویر کے ساتھ یہ اعلان درج تھا کہ مدثر رشید عسکریت پسندوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ پولیس اور مقامی لوگوں نے بتایا کہ جھڑپ کے دوران مارے گئے دو دوسرے مشتبہ عسکریت پسندوں کی شناخت کرائی جا رہی ہے۔ عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ لڑائی میں 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے، ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ سرکاری فورسز نے مارٹر بم اور بارودی مواد استعمال کر کے 5 نجی مکانوں کو تباہ کر دیا۔ ایک پولیس آفیسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لڑائی کے دوران عسکریت پسند اپنی پوزیشنیں بدلتے رہے، جس کی وجہ سے انکاؤنٹر کا دائرہ اس مکان تک محدود نہ رہ سکا جس میں وہ ابتدا میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ جھڑپ کے دوران ہی علاقے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے سڑکوں پر آ کر نعرہ بازی کی۔ حفاظتی دستوں نے مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں کے خلاف طاقت استعمال کی۔ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کی خبر کے پھیلتے ہی مظاہروں کا دائرہ پھیل گیا۔ جھڑپ میں مارے گئے 14 سالہ عسکریت پسند کے آبائی علاقے حاجن سے بھی مظاہروں اور تشدد کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ پرتشدد مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان ہوئی جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور اب سمن خان کی وہ رپورٹ جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ آیا حکومت پاکستان کا 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ قابل عمل ہے یا نہیں۔
پاکستان بھر میں گھوم کر سلمان رشید اپنے سفر کی تصویری کہانیاں لکھتے ہیں۔ اس دوران مختلف جگہوں کے درختوں اور پرندوں سے بھی جان پہچان ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کو بھی سبز لبادے میں ڈھانپ رکھا ہے۔ قدرت سے اس قدر پیار کے باوجود انہیں حکومت پاکستان کی ملک میں 10 ارب درخت لگانے کی بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔
روزانہ کے حساب سے 55 لاکھ درخت لگیں تو یہ حساب پورا ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 55 لاکھ بیج یا سیپلنگز کہاں سے آئیں گے؟ کیا پچھلے 10-15 سال سے کوئی ذخیرہ کیا جا رہا تھا؟ کوئی نرسریز تیار ہو رہی تھیں؟
سلمان رشید جیسے ناقدین کے سوالوں کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ در حقیقت 4 ارب درخت لگائے جائیں گے، جبکہ 6 ارب وہ تعداد ہے جو جنگلات میں پہلے سے موجود درختوں سے گرے بیجوں کے باعث خود بخود پیدا ہوگی۔
بلڈ اپ کر رہا ہے جو ہماری سکسیس ہوئی کے پی کے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کی، جو ماڈل ہم نے اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ فارسٹ کی افزائش کو کیسے بڑھانا ہے اور اس کے لیے پروٹیکشن کا سسٹم لے کر آنا چاہیے جس میں کمیونٹیز جو ہیں وہ انوالو ہو سکیں۔ تو 60% تو پروجیکٹ جو تھا وہ یہ تھا، باقی 40% جو تھا وہ تھا نئے ایریاز میں کو فارسٹ کے اندر لے کر آنا۔
خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی منصوبے میں لگائے گئے درختوں کی تعداد اور نشو نما پر نظر رکھنے کے لیے WWF کو بطور ایڈیٹر کام سونپا گیا تاکہ شفافیت برقرار رہے۔ 40% حصے پر لگائے گئے نئے جنگلات میں 21 مختلف اقسام کے درخت لگائے گئے۔ ان میں کانوکارپس کو ماحول دشمن اور سفیدے کو پانی چور کہا گیا۔ تنقید اور تجربے کی بنیاد پر ملکی سطح کے اس نئے منصوبے میں اب مقامی درخت ہی لگائے جائیں گے۔ شجرکاری صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوگی۔
زیارت اور ہرنائی اور ہربوئی کے اندر جونیپر لگ سکتا ہے، مکران کے اندر میں گز لگ سکتا ہے، اسی طرح لس بیلا اور اس کے ساتھ جو ملائکہ علاقہ ہے وہاں بھی، وہاں کی جو لوکل سپیشیز ہیں وہ لگ سکتی ہیں۔ سپیشیز کے حساب سے بھی ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہر جگہ کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ کون سی سپیشی کامیاب ہوگی؟
وی آر ڈیوائڈنگ پنجاب انٹو تھری پارٹس، ایک وہ ہل اسٹیشنس، نمبر دو جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور نمبر تین جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم اتنا انڈر اسٹریس یا انڈر برڈن نہیں لائیں گے۔
وسیع پیمانے پر شجرکاری کے لیے فنڈز صوبائی حکومت مہیا کرے گی، اور ماحولیاتی تبدیلی پر کام کرنے والے عالمی اداروں کا تعاون بھی حاصل کیا جائے گا۔
امید کی جا رہی ہے کہ جنگلات میں اضافے سے پاکستان بین الاقوامی بون چیلنج میں اپنا حصہ ڈال سکے گا، جس کے تحت سال 2020 تک دنیا بھر میں 37,000 ایکر اراضی پر جنگلات کو بحال کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
افغانستان کے اٹارنی جنرل نے افغان فٹ بال فیڈریشن کے 5 عہدیداروں کو خواتین کی قومی ٹیم کی اراکین کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے الزام کے بعد معطل کر دیا ہے۔ معطل ہونے والوں میں فیڈریشن کے صدر بھی شامل ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ رواں سال کے آخر تک چیف آف سٹاف جان کیلی عہدہ چھوڑ دیں گے۔ ٹرمپ نے فوری طور پر یہ نہیں بتایا کہ ان کی جگہ کون لے گا۔ کیلی ایک ریٹائرڈ میرین جنرل ہیں جنہوں نے جولائی 2017 سے چیف آف سٹاف کے فرائض سنبھال رکھے ہیں۔ فرانس میں ہفتے کے روز کم از کم 2,000 افراد کو گرفتار کر لیا گیا جو یلو ویسٹ سے موسوم مظاہروں میں شریک تھے۔ مظاہرین کی پکڑ دھکڑ کی یہ تازہ ترین کاروائی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ملک بھر میں 1,36,000 افراد احتجاجی ریلیوں میں شریک ہوئے۔ ترکی میں سیاسی منحرفین کے خلاف پکڑ دھکڑ میں وسعت آ رہی ہے۔ پروسیکیوٹرز نے ایک نمایاں اداکار اور سرکردہ صحافیوں اور سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ سمندروں کے ایک عالمی جائزے کے مطابق دنیا بھر میں کاربن کے تقریباً 3% اخراج کی وجہ سمندروں میں جہاز رانی ہے۔ تاہم ناروے کی ایک شپنگ کمپنی کاربن سے پاک مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اور وہ ہائبرڈ جہاز بنا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے کیمن اینوش کی رپورٹ کے ساتھ شناز عزیز۔
ویژن آف فیورڈ نامی اس ہائبرڈ کشتی کا نام انتہائی موضوع ہے، کیونکہ اس کے مالک اسے مستقبل کی جہاز رانی کے ایک تصور کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے چیف انجینئر ایڈرین کا کہنا ہے،
سو دا بیسکس آف ہائبرڈ از دیٹ وی کین چوز اف وی وانٹ ٹو سیل آن پیور ڈیزل پاور اور ایز اے 100% الیکٹرک۔
وہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر ہائبرڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ کب کشتی خالص ڈیزل کی طاقت سے چلے اور کب 100% بجلی کے ذریعے۔ انہوں نے جہاز کے مختلف حصوں کی وضاحت کی، خاص طور پر انتہائی وسیع و عریض بیٹری روم کی جس کے برابر ہی ڈیزل انجن ہے۔
So now we have entered the battery room and as you can see here are the battery modules.
وہ کہہ رہے ہیں اب ہم بیٹری روم میں آ گئے ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کے موڈیولز رکھے گئے ہیں۔ ویژن آف فیئر جیسی کم فاصلے تک جانے والی کشتیاں اس تصور کا ایک نمونہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے طویل فاصلے طے کرنے والے جہاز بھی بنائے جا سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اس طرح کی کوئی لازمی شرط بھی عائد کر دی جائے، جس کی وجہ حال ہی میں ہونے والا وہ سمجھوتا ہے جس میں آئندہ 30 برس کے لیے جہاز رانی کی صنعت سے کاربن کے اخراج میں بڑی کمی کر دی گئی ہے۔ ناروے کے ماحول کے وزیر اولا کہتے ہیں،
The most promising or positive climate news that they've had this year is the agreement within the International Maritime Organization when they this spring negotiated to set a goal to reduce emissions.
وہ کہہ رہے ہیں ماحول کی بہتری سے متعلق سب سے مثبت خبر یہ ہے کہ اس سال موسم بہار میں انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے اندر ایک سمجھوتا ہوا ہے، اور انہوں نے اس اخراج کو سن 2050 تک 50% کم کرنے کا ہدف طے کرنے پر مذاکرات کیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سمجھوتا صرف کرۂ ارض کے لیے ہی نہیں بلکہ خود اس صنعت کے لیے بھی مثبت ثابت ہوگا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسیوں نے انتباہ کیا ہے کہ اگر دو بین الاقوامی فلاحی ایجنسیوں نے بحیرہ روم میں اپنی امدادی کاروائیاں ختم کر دیں تو اس بحری راستے سے آنے والے تارکین وطن کی ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ سنیے اسد نذیر کی زبانی۔
ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز اور ایس او ایس میڈیٹرینی بحیرہ روم میں امدادی کاروائیاں کر رہے تھے، مگر یورپی یونین نے ان دو فلاحی اداروں پر زور ڈالا ہے کہ وہ جان بچانے والے آپریشن کو بند کر دیں اور اپنے جہاز دی ایکویریس کو ساحل پر لنگر انداز کر دیں۔ ویسے تو اکتوبر سے ہی یہ جہاز فرانس کے ساحل پر کھڑا ہوا ہے۔ پاناما نے اٹلی کی دائیں بازو کی حکومت کے کہنے پر اس جہاز کی رجسٹریشن منسوخ کر دی تھی۔ اٹلی کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے غیر قانونی تارکین وطن کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ تاہم اقوام متحدہ اٹلی کے اس موقف سے متفق نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی کی ترجمان شابیہ مینٹو کہتی ہیں،
So we continue to call strongly for increasing search and rescue capacity in the central Mediterranean and for leaving space.
مہاجرین کی ایجنسی کی ترجمان کہہ رہی ہیں کہ وسطی بحر روم میں تلاش اور زندگی بچانے کے کاموں کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ این جی اوز کو اس طرح کی کارروائیوں میں مربوط طور پر شامل کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ زندگیوں کو بچانا ہمارا بنیادی مقصد اور فرض ہے۔ فروری سن 2016 میں اس امدادی کارروائی کا آغاز ہوا تھا۔ ایکویریس نے تقریباً 30,000 تارکین وطن کو سمندر سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچایا تھا۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی ترجمان راوینا شام دیسانی کہتی ہیں،
The provision of support and assistance to migrants must not be criminalized. The decrease of search and rescue by humanitarian organization and states' failure to provide adequate search and rescue capacity is resulting in an increase of migrants and increase in the vulnerability of migrants at sea.
شام دسانی کہہ رہی ہیں کہ تارکین وطن کی مدد کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جانا چاہیے۔ ان کی تلاش اور ان کی جان بچانے کی کارروائیوں میں جو تنظیمیں اور ریاستیں حصہ لے رہی ہیں، اگر وہ ناکام ہوئیں تو اس سے ان تارکین وطن کی زندگیوں کو نہ صرف مزید خطرات لاحق ہوں گے بلکہ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ شام دیسانی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ تارکین وطن کے بین الاقوامی ادارے کی اطلاع کے مطابق اس سال لیبیا سے یورپ کا سفر اختیار کرنے والے 2,100 افراد سمندری لہروں کی بھینٹ چڑھ گئے، جبکہ اس سال پوری دنیا میں اس نوع کی ہلاکتوں کی کل تعداد 3,300 کے قریب ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تیل کی پیداوار بڑھانے کے بار بار کے مطالبے کے باوجود تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی سعودی قیادت والی تنظیم اوپیک نے روس اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ خام تیل نکالنے میں کمی لا رہی ہیں، جس سے عالمی سطح پر تیل کی ترسیل میں روزانہ کے حساب سے 1.2 ملین بیرل کمی آئے گی۔ یہ کمی اس سے کہیں زیادہ ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ اوپیک نے کہا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کسی طرح کے سیاسی عوامل کار فرما نہیں ہیں، بلکہ یہ فیصلہ آئندہ سال تیل کی کم کھپت کی توقعات، ترسیل سے متعلق تحفظات اور امریکہ میں تیل کی پیداوار میں اضافے کے سبب کیا گیا ہے۔ 33 سالہ ایک خواجہ سرا نے ایسے میں تاریخ میں اپنا نام درج کرا لیا جب اس نے ہفتے کے روز امریکہ میں باکسنگ کے باضابطہ مقابلے میں شرکت کے لیے رنگ میں قدم رکھا۔ یہ خواجہ سرا پیٹ مینول ہیں جنہوں نے میکسیکو کے سپر فیدر ویٹ ہوگو آگولر کے خلاف باکسنگ میں حصہ لیا اور انہیں متفق کا طور پر فاتح قرار دیا گیا۔ مینول نے لاس اینجلس ٹائم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب میں پروفیشنل باکسر ہوں۔ مینول نے سال 2012 میں لندن میں ہونے والے اولمپک مقابلوں کے لیے بحیثیت خاتون باکسر کے ٹرائل دیے تھے، لیکن کندھے میں چوٹ کے سبب اولمپک باکسنگ میں شرکت کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد مینول نے ہارمون اور سرجری کی کئی ماہ کے علاج کے بعد خود کو مرد باکسر کے طور پر رنگ میں اتارا ہے۔ کراچی سے 275 کلومیٹر جنوب میں صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع تھر پارکر ہے، جو انسانی ترقی کے اشاریوں کے حوالے سے صوبے کا سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس ضلع میں خشک سالی اور خوراک کی کمی کے باعث اموات کی اطلاعات تو آتی رہتی ہیں، لیکن یہاں زندگی کا ایک رخ اور بھی ہے۔ یہ ضلع ملک بھر میں مذہبی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بہترین مثال بھی ہے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔
کراچی سے 275 کلومیٹر جنوب کی طرف صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع تھرپارکر اگر انسانی ترقی کے اشاریوں کے حوالے سے دیکھیں تو صوبے کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے۔ یہ ضلع وقتاً فوقتاً خشک سالی اور خوراک کی کمی کے باعث ہونے والی اموات کے سبب تو خبروں کا موضوع بنا رہتا ہی ہے، لیکن جہاں زندگی کا ایک اور رخ بھی ہے۔ یہ ضلع مذہبی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ امن و آشتی کی بھی ایک مثال ہے۔ اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں آج کی اس خصوصی رپورٹ میں۔
دور تک پھیلی ریت کے پیچھے اپنی پیاس، اپنی غربت اور اپنی خستہ حالی کے لیے پہچانا جانے والا یہ پاکستان کا عظیم صحرا تھر ہے۔ زمین زرخیز ہے لیکن بارش پر انحصار کرنے والے کسان غیر یقینی کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے میں علاقے کی دستکار خواتین اپنی ہنرمندی سے گھر کا چولہا جلائے رکھنے کا بندوبست کرتی ہیں اور تھر کی ثقافت کو زندہ رکھنے کا بھی۔
یہ ہمارے ہاتھ کا ہنر ہے، ہمیں بہت شوق ہے اور بڑے دھیان سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کام بہت مشہور ہے اور اسے کرنے میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔
ڈھائی لاکھ آبادی والا مٹھی شہر ضلع تھرپارکر کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس کا نام سن کر منہ میں پیاس نہیں مٹھاس کھل جاتی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ مٹھی کا نام ایک خاتون میٹھی باجی رانی کے نام پر رکھا گیا، جو ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی مہمانداری کرتی تھی۔
انہوں نے ایک گاؤں میں کنواں کھدایا تھا، تو اس کنویں سے جو ہے پانی وہ میٹھا نکلا تھا۔ ان کے بعد جو ہے بہت سارے جو ہندو لوگ ہیں وہ مختلف شہروں سے یہاں آباد ہونے لگے۔ اس کے علاوہ مٹھی شہر میں جو ہے ہندو لوگ ہیں یا مسلم لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی شادی گمی میں آتے جاتے ہیں، وہ اپنی جو ہے عید ہے یا دیوالی ہے ہولی ہے وہ اکٹھے ہو کر مناتے ہیں۔
80% ہندو اور 20% مسلمان آبادی کے حامل پاکستان کے اس منفرد شہر میں پرم بقائے باہمی اور ہندو مسلم بھائی چارے کی فضا قائم ہے۔
مٹھی یہاں پہ بہت پیسفل لوگ ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں بہت ساری کمیونٹیز رہتی ہیں جس میں مسلمز ہیں، ہندوز ہیں، اور ہندوز میں بھی آگے فردر بہت ساری کمیونٹیز ہیں اور وہ آپس میں پیسفلی کو ایگزسٹ کرتی ہیں۔ لائک آپ دیکھیں تو روزوں میں جو ہے وہ ہندوز جو ہیں وہ احترام کرتے ہیں اور یہاں پہ گائے زبانی کرتے ہیں مسلمز، تو یہ ایک بہت بڑی انٹر فیتھ ہارمونی والی چیز ہے آپ کے سامنے ہے۔
شہر کے اکثر مکین غربت اور پسماندگی کا شکار ہے، پھر بھی مقامی افراد کے بقول ان کا شہر کبھی جرائم کی وجہ سے خبروں کا موضوع نہیں بنا۔ مٹھی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ صوفیہ کی تعلیمات پر بھروسہ کرتے ہیں جو انسانیت کا درس دیتے تھے۔
جیسے غلام فرید نے میسج دیا، ہر قطرے کا، ہر پانی کے قطرے کا قدر کریں، آپ زمزم ہوئے، ہر بندے کا قدر کریں، کیوں محبوب کی ذات ہوئے۔
پروفیسر کیوارام کہتے ہیں کہ یہ پرم شہر پاکستان میں گنجائش اور رواداری کے ان رویوں کی مثال ہے جن کی وجہ سے انسان کا انسان پر اعتماد قائم رہ سکتا ہے۔
حکومت فوج کی ہو یا سیویلینز کی، تعلیم کا شعبہ ہمیشہ ہی نظر انداز ہوتا آیا ہے۔ تعلیم کے لیے ملک کی بجٹ کا 2.5% بھی خرچ نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بیک وقت 3 مختلف تعلیمی نظام کام کر رہے ہیں، جن میں سے ایک ہے مدرسوں کا نظام۔ اسی نظام پر ایک خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں جو کہ نشاندہی کر رہی ہے کہ مدرسوں کے نظام تعلیم کو ریگولرائز کرنے میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں۔
پاکستان کا نظام تعلیم انگریزی میڈیم پرائیویٹ سکولوں، اردو میڈیم سرکاری سکولوں اور مدرسے کے طریقہ تعلیم کے درمیان بٹا ہوا ہے۔ پرائیویٹ سکول مہنگے ہیں اور سرکاری سکول دور، تو دینی مدارس غریب عوام کو وہ متبادل فراہم کرتے ہیں جو ان کے بچے کو دنیاوی نہ سہی دینی تعلیم تو دے ہی سکتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس نے لاکھوں بچوں کی مفت تعلیم اور رہائش کی ذمہ داری اٹھا کر حکومت کا بوجھ ہلکا کیا ہے۔
میرے خیال میں سب سے بڑے این جی اوز جو علم بھی دیتی ہے، تعلیم بھی اور رہائش بھی اور خوراک بھی، یہ ان مدارس میں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو یہ جو ہمارے خواندگی کی شرح ہے یا ہمیں ایک تعلیم یافتہ خواندہ قوم چاہیے، تو ان لوگوں کو تو اکوموڈیٹ کرنے کی ہمارے سٹیٹ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔
مگر سب لوگ ایسا نہیں سمجھتے۔ ان کے خیال میں پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے مدارس مذہبی انتہا پسندی، فرقہ وارانہ عدم برداشت اور دیگر منفی سرگرمیوں کو ہوا دینے کی وجہ ہے۔
مثلاً شیعہ طلباء ہے وہ ان مدارس میں نہیں آتے، یا ہمارے طلباء جو ہے وہ شیعہ مدارس میں نہیں جاتے، تو یہ مدارس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا ایک اعتماد ہوتا ہے اپنے مسلک کے اوپر۔
پاکستان بھر کے تقریباً 30,000 مدارس میں زیر تعلیم لاکھوں طلباء کے لیے کروڑوں روپے کے چندے جمع کیے جاتے ہیں۔ چندے میں جمع ہونے والی رقم کا مناسب آڈٹ ایک چیلنج ہے۔
انفارچونیٹلی مدرسہ کے اندر یہ چیز کا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے پیسہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ کوئی ایسا بینک اکاؤنٹ تو ہے نہیں، کسی نے کوئی چیک تو لکھا نہیں ہے۔ میجورٹی کیسز میں لوگوں نے تو جمعے کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا کہیں پہ بھی باکس میں ڈال دیا، آپ کو تو نہیں پتا یہ پیسہ کہاں سے آیا، کس نے دیا۔ اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اسپیشلی ریگارڈنگ ود دی آڈٹ.
ایک طرف تو حکومت بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی آڈٹ ہو اور پراپر اکاؤنٹس ہو, لیکن آپ کو یہ سن کر یقیناً تعجب ہوگا کہ حکومت نے مدرسے کے نام سے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے پر پابندی لگائی ہے.
ایک غریب خاندان کے لیے بچے کی مفت تعلیم, مفت رہائش اور عالم دین بننے کا خواب خاصا پرکشش ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دور دراز علاقوں کے لاکھوں بچے ان مدارس کا رخ کرتے ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے بھی مدارس کا رخ کر رہے ہیں اور اعلیٰ معیار کے مدرسے بھی وجود میں آ رہے ہیں. پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے کے دوران ہر حکومت مدارس کے نظام میں اصلاحات کی خواہش کا اظہار کرتی رہی ہے, لیکن یہ خواہش عملی شکل اختیار نہیں کر سکی. اس کی وجہ مدارس اور حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد کو قرار دیا جاتا ہے.
2010 میں ہمارا ایک باقاعدہ سائن شدہ معاہدہ ہے, ایگریمنٹ ہے, سائنڈ ایگریمنٹ ہے. اس پہ اس وقت کے رحمان ملک نے, عبد الرحمان ملک صاحب جو وزیر داخلہ تھے, اس کے سائن ہیں اور ہمارے پانچوں ذمہ داران کے سائن ہیں, میرا بھی سائن ہے اس میں. اسے پوچھے کہ جی یہ حقیقت ہے کہ 2010 میں آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا؟ تو وہ تو ڈینائی نہیں کر سکتے. پھر پوچھے کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ تو وہ آپ کو یقیناً یہ کہیں گے, اگر ان کے اندر انصاف ہے اور وہ انصاف کی بات کرتے ہیں, وہ کہیں گے جی مدارس کی طرف سے نہیں ہے, وہ ہمارا مسئلہ ہے, ہماری تیاری نہیں ہے, ہم نے ان کے بورڈ کو لیگلائز کرنے کا ابھی تک ہوم ورک نہیں کیا ہے, ہم نے ان کو سرٹیفکیٹس دینے کا ابھی تک کوئی, وہ ساری چیزیں وہاں رکی ہوئی ہیں.
لیکن اس بد اعتمادی اور ناکامی کے نتائج ان بچوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں جو مدارس میں زیر تعلیم ہیں.
آخر حکومتوں کے لیے مدارس کو قانونی دائرے میں لانے اور انہیں تعلیم کے وسیع تر نظام کا حصہ بنانے میں کیا رکاوٹیں درپیش ہیں, یہ جاننے کی کوشش کی ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر قبلہ ایاز سے.
جو پالیسی ساز ہیں اور جو ہماری سرکاری پالیسیاں بناتے ہیں, ان میں کوئی ایسا بندہ یا کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں جو مدرسے کو سمجھیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مدرسے کی تاریخ کو سمجھیں, مدرسے کے موجودہ نظام کو سمجھیں, مدرسے کے کس طریقے سے مدرسے کو زیادہ ہم مضبوط بنا سکتے ہیں اور ان کو معاشرتی خدمات جو ہیں ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب ہم اس کی بہتر تفہیم کر لیں تو یقیناً ہم بہتر پالیسیاں بھی بنانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. وزیر اعظم صاحب نے تو خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم دونوں جو سٹریمز ہیں تعلیم کی ان کو یکجا کر لیں اور ایک نیا منہج دے دیں, لیکن ابھی تک اس سلسلے میں ٹاسک فورس کی تجویز تھی, ابھی تک ٹاسک فورس بھی تشکیل نہیں پائی. تو اگر ٹاسک فورس بن جائے اور اس پہ کام ہو تو یقیناً مجھے امید ہے کہ ایک بہتر منہج سامنے آ جائے گا.
ڈاکٹر قبلہ ایاز کے مطابق اگر مدارس پر بینک اکاؤنٹس کھولنے کی جو پابندی لگائی گئی تھی اس کو ہٹا دیا جائے تو اس سے بھی ان کو ریگولرائز کرنے میں کافی آسانی ہو سکتی ہے. یوں تو یہ سب کا ماننا ہوتا ہے کہ بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم افراد کو بھی معاشرے کا فعال حصہ بننا چاہیے, لیکن کیا اس کے لیے ساری کوششیں صرف ان محروم افراد کو ہی کرنا ہوں گی؟ اسلام آباد کے ایک کیفے میں جس کی بنیاد قوت سماعت سے محروم افراد نے رکھی, وہاں سب کچھ ملتا ہے سائن لینگویج میں تاکہ عام لوگ بھی وہ زبان استعمال کرنے کی کوشش کریں جو یہ اسپیشل افراد بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں. مزید جانتے ہیں حسن ناصف سے.
ابے کھاؤ برگر, فرائز یا پھر چاکلیٹ براؤنیز, جو دل چاہے کھاؤ, مگر پہلے آرڈر سائن لینگویج میں کرنا ہوگا.
کچھ انہوں نے مجھے سکھایا ہے کیونکہ میں تو بہت دفعہ آتی جاتی رہتی ہوں یہاں پہ, تو جب میں آئی ہوں آبویسلی بچے کبھی کچھ نہیں ڈلوانا, کبھی کچھ زیادہ ڈلوانا ہے, ایکسٹرا چیزیں, تو کمیونیکیٹ پہلے تو سوچتی تھی کہ کس طرح کمیونیکیٹ کروں, لیکن یہ کہ ایونچولی پھر انہوں نے خود ہی سے سکھا دیا ہے, اب جس طرح یہ سمجھتے ہیں میں بھی اسی طرح ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتی ہوں.
ریسٹوران کے در و دیوار پر سائن آویزا ہیں جو ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ اشاروں میں بولنا سکھا دیتے ہیں. کیفے کو چلانے والے فیضان, ان کے دو بھائی اور والدین بھی سماعت سے محروم ہیں. فیضان کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے کبھی اس کمی کو مجبوری نہیں بنایا اور اسی ہمت نے انہیں حوصلہ دیا کہ وہ سماعت سے محروم کمیونٹی کے لیے کچھ کریں. ریسٹوران میں گاہکوں کے فیڈ بیک کو خاص اہمیت دی جاتی ہے, ताकि खाने के मेयार के साथ बातचीत को भी बेहतर से बेहतर किया जा सके।
एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे स्लोगन है वो है लेट्स ब्रेक द बैरियर्स, इफ वी कैन लर्न योर लैंग्वेज सो कैन यू। क्योंकि जितनी भी डेफ यूथ है उनको पता है इंग्लिश में कैसे लिखना है। आपको यहाँ आके शुरू से ए से लेके बी जी तक साइन लैंग्वेज नहीं लर्न करनी पड़ती। आपके पास एक पूरा मेन्यू होता है, आपके पास दीवारों पे सब कुछ लिखा हुआ है, बस एक छोटा सा जेस्चर है।
कैफे में सिर्फ समाज से महरूम अफराद को काम करने का मौका दिया जाता है।
और सामिन इसके साथ ही हमारा ये पहला न्यूज़ आवर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसके लिए एडिटर थे असद नज़ीर, प्रोड्यूसर हैं जॉन ड्राइडन, और प्रोड्यूसर हमारे असवर इमाम और इंजीनियर जॉन ड्राइडन। असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।